मेरे मन विच मुर्शद लाई
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम अल मुर्शिद, और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, आपके सवालात हैं प्रोग्राम में और रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब हजरत अमीर मोहम्मद अकरम अवान साहब। आप सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया के शेख हैं, मुतरजमे कुरान हैं, मुफक्किरे कुरान हैं, शायर हैं, अदीब हैं, बहुत से हवाले हैं आपके तारफ के। हजरत जी बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हजरत जी सवालात आज भी बड़े दिलचस्प हैं, लेकिन उसमें हमने ये किया है कि कुछ सवालात जो हैं तसव्वुफ के हवाले से और आम जिंदगी के मसाइल के हवाले से वो हम इस पहले पार्ट में करेंगे, और उसके बाद वक्फे के बाद हम चूंकि ईद कुर्बान करीब है तो उसमें फिर कुर्बानी के कुछ सवालात शामिल करेंगे। हजरत जी पहला सवाल है, सईद अहमद खान है पिशावर से, ये कहते हैं कि हलाला कैसे किया जाता है और इसकी शरई हैसियत क्या है।
हलाला का तरीका शरी जो है कुरान करीम में दूसरे पारे में मौजूद है कि अगर कोई तीन तलाकें दे देता है तो फारिग हो गई बीवी उसकी।
सही।
लेकिन अगर फिर वो चाहते हैं कि आपस में निकाह करें तो उसकी बीवी इद्दत गुजार।
सही।
इद्दत गुजारने के बाद किसी और शख्स से निकाह करें।
अच्छा।
उससे निभा हो सकता है तो उससे गुजारा करे।
अच्छा।
अगर किसी वजह से वो मियां फौत हो जाता है या उनकी आपस में तलाक हो जाती है तो फिर उसकी इद्दत गुजारे तो फिर पहले मियां से निकाह कर सकती है।
अच्छा, ये जरूरी है कि जब दूसरी शादी उसने की इद्दत गुजारने के बाद तो फिर उसके साथ अगर निभा हो सकता है तो फिर उसके साथ,
क्योंकि शादी की तकमील जरूरी है, सिर्फ निकाह से गुजारा नहीं होगा। निकाह करे, उसके साथ शब बसरी करे।
सही।
और उसके साथ आबाद रहने की कोशिश करे, क्योंकि निकाह की शर्त यह है, निकाह है लिल मुवक्कत बातिल, जिस निकाह में वक्त की तायीन हो वो बातिल होता है।
सही।
एक रात का निकाह या दो रात का निकाह वो निकाह मुनक्कद ही नहीं होता।
नहीं तो ये तो आम जो इससे पहले हम सुनते आए हैं और आम जो इस्लाह है वो तो यही है, और आम जो लोग हमें बताते हैं मौलवी आजाद वो तो यही कहते हैं कि जी हलाला यही है कि अगर आप पछतावा हो रहे हैं तो वो बेगम जो है वो दूसरे किसी से शादी कर ले और एक रात के बाद वो तलाक ले ले और फिर वो शादी।
निकाह ही नहीं होता।
निकाह ही नहीं,
पहले की इद्दत न गुजारे तो इद्दत में निकाह नहीं होता।
अच्छा।
जहां से तलाक हुई तो उसकी इद्दत है, अगर इज्जत शरी पूरी न करे तो दूसरा निकाह कैसे हो गया। फिर दूसरा निकाह अगर आप एक रात की करें तो फिर भी निकाह मुनक्कद नहीं होता। निकाह है मुवक्कत है बातिल, जो निकाह मुकर्रर वक्त के लिए किया जाए वो बातिल है।
वो बातिल है। तो ये तो बड़ा अहम पाया जाता है।
हाँ, तो इससे यही इसीलिए है कि तीन तलाकें न दे, एक तलाक दे फिर महीना इंतजार करे अगले तौर में दूसरी तलाक दे। अब एक तलाक दी और एक महीना गुजरने से पहले उन्हें एहसास हो गया तो उसमें निकाह की भी जरूरत नहीं, सिर्फ सुलह कर।
अच्छा, यानी कि तीसरी तलाक से पहले
अगर दूसरी तलाक दे दिए तो फिर उन्हें निकाह करना पड़ेगा।
अच्छा, दूसरी के बाद निकाह करना पड़ेगा।
दूसरी के बाद अगर सुलह करते हैं तो फिर निकाह करना पड़ेगा
और हलाने की जरूरत नहीं
है। नहीं है। और अगर तीसरी दे दी तो फारिग हो गई। अब उसका
अच्छा, अगर तीनों तलाकें एक ही वक्त में दे दी जाती है
फारिग हो,
फारिग होगी।
उसने गलती की, गुनाह किया, वो गुनाह उसे होगा लेकिन फारिग हो गया।
अक्सर ये भी होता है ना कि आजकल कुछ कानूनी पेशियां
को छोड़े, आजकल तो लोग सात इकट्ठी देते हैं, यानी जाहिल जो है वो कह, मैंने तो मैं सात तलाकें दी, भाई सात की क्या जरूरत है, तो तीन चाहिए। तो ये मजाक है शरीयत के साथ और ये अलग जुर्म है।
अच्छा, अगर कोई तीन तलाकें नहीं देता और ये कह देता है कि मैंने तुम्हें सात तलाकें दे दी तो वो तलाक हो जाती है।
तीन हो गई ना, चार फालतू مذاق میں گئے
اس پہ اس نے وہ بچا کے رکھنی ہے تاکہ
وہ اس پر جرم لاگو ہوا نا, تو اس نے اللہ کے قانون سے مذاق کیا.
اچھا یہ صحیح صاحب, یہ آپ کا بڑا اچھا سوال تھا اور یہ واقعی جاننے کی ضرورت میرے لیے بھی آپ, یہ واقعی ایک نئی بات تھی کیونکہ حلالے کے بارے میں ہم اکثر یہ سنتے ہیں.
طلاق کے بعد یہ جو مروجہ صورت حلالے کی ہے اس سے یہ ٹوٹل پورا کرنے کے لیے مولویوں نے رواج دیا ہے.
اچھا
کہ دوسرے سے شادی ہو گئی, اس سے ہم بستری بھی ہو گئی, پھر واپس نکاح ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ اس نے پہلے کی عدت کس لیے ہے؟ عدت اس لیے ہوتی ہے کہ اس کا تسلی ہو جائے کہ اس کے رحم میں کوئی نطفہ نہیں ہے.
صحیح,
کیونکہ نطفہ ہو بھی تو حیض آ سکتا ہے.
بالکل صحیح,
لیکن مسلسل تین نہیں آ سکتے.
بالکل صحیح, بالکل صحیح. یعنی کہ وہ ماں بننے والی اگر ہے تو وہ پتہ چل جائے,
پتہ چل جائے, پھر اس کی عدت چلی جائے گی بچے کی ولادت تک.
صحیح,
بچے کی ولادت تک وہ نکاح نہیں کر سکتی. بچہ پیدا ہوگا تو عدت ختم ہوگی.
صحیح.
اسی طرح اگر حاملہ ہے اور طلاق دے دی اور دوسرے دن بچہ پیدا ہو گیا, دوسرے دن عدت ختم ہوگی.
اچھا صحیح, ظاہر ہے وہ تو صرف یہ دیکھنا ہے
وہ بچے کی پیدائش, جب بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم ہو گئی.
صحیح,
عدت میں نکاح کی بات کرنا بھی حرام ہے.
صحیح,
کسی سے یہ کہنا کہ مجھ سے شادی کر لو یہ بھی جائز نہیں جب تک عدت گزر نہ جائے.
صحیح,
جب عدت گزر جائے تو دوسری جگہ نکاح کرے تو وہ آباد رہنے کے لیے کرے.
بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے.
اگر وہ اس کی ڈیتھ,
اگر نیت یہ ہے کہ نہیں وہ ایک رات دو رات
مطلب یہ حرام ہے, اور یہ محض خانہ پوری ہے کہ چلو ٹوٹل پورا ہو گیا قرآن میں. چونکہ
مولوی کیوں اس طرح سے گمراہی کی باتیں کرتے ہیں اور کیوں لوگوں کو حقائق نہیں بتاتے ہیں؟
مولوی نہیں کرتے, چوروں نے گاڑیاں رکھ لی ہیں وہ کرتے.
اچھا, یعنی کہ وہ جن کے پاس ان کی گم.
مولانا شامی سے کسی نے عرض کیا تھا کہ مولوی چور ہوگا نا, سنوایا نہیں مولوی چور نہیں, وہ چوروں نے گاڑیاں رکھ, اور آپ گاڑی والے کو مولوی کہہ دیتے.
یہ جو آج جس کی آپ نے بڑے وضاحت فرما دی ہے اور بڑے مدلل طریقے سے, یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے بہت سارے ناظرین نہیں جانتے تھے اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ شاید وہ حلالہ اتنا ہی ہے کہ دوسرے سے شادی کرنے
کا. طلاق کا یہ ہے جی کہ کسی نے ایک طلاق دے دی, پھر ان کی صلح ہو گئی, اس میں نکاح کی بھی ضرورت نہیں, صرف صلح چاہیے.
صحیح,
زبانی انہوں نے ٹیلی فون پہ بات کر لی, میاں نے معذرت کر لی, اس نے کہا ٹھیک ہے میں 15-20 دن بعد آ جاؤں گی, زبانی صلح ہو گئی, یا ایک دوسرے کو ٹچ کر لیا, ہاتھ لگا لیا تو ٹھیک ہو گیا وہ طلاق. لیکن آئندہ ان کے پاس صرف دو طلاق کے, جو دی تھی وہ اپنی جگہ قائم
ہے. بالکل صحیح ہے, احتیاط کی ضرورت ہے.
پھر انہیں تین نہیں دینے کی ضرورت, پھر جب دو دے گا تو تین ہو جائیں گے.
صحیح صحیح,
دوسری دے دی نکاح کر لے آپس میں صلح ہو گئی, لیکن اس کے پاس پھر ایک طلاق بچتی, اگر ایک دے گا تین ہو جائیں گے,
لاسٹ چانس. پروفیسر سلطان خان راولپنڈی سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی یہ فرما دیجئے کہ حدیث قدسی ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, اس کی وضاحت فرما دیجئے. کہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وعلیہ وسلم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن. اس میں بہت سے لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے. شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل نہیں بنا سکتا, یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے.
صحیح,
لیکن کوئی اور شکل بنا کر داڑھی وغیرہ جبہ شبہ پہن کے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ.
صحیح,
اس لیے خواب میں دیکھنے والے کو دو باتیں ہیں, ایک تو حلیہ مبارک یاد ہو, کیونکہ حضور کا حلیہ شیطان نہیں بنا سکتا, شیطان کسی بھی اور حلیہ میں آیا تو اس نے سیرت کی کتابوں سے حلیہ مبارک, قد مبارک, چہرہ مبارک, رنگت ابرو مبارک, حلیہ یاد کر رکھا اور اسے یقین ہو کہ حضور ہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ خواب میں اگر حضور ہوں گے تو کوئی بات شرعی حدود سے باہر نہیں ہوگی.
بالکل صحیح, بالکل صحیح.
یعنی اگر اسے حلیہ مبارک نہیں آتا اور خواب میں آنے والی شکل کہتی ہے میرا پاؤں چوم لو, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی مبارک میں کبھی پاؤں دراز نہیں کیا کہ وہ میرا پاؤں چوموں.
صحیح,
یا کوئی ناجائز کام کرنے کا کہتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں تمہارے لیے یہ جائز ہے, تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ یہ حضور نہیں ہے.
صحیح,
یعنی جو شریعت مطہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس کے خلاف کوئی بات وہاں نہیں ہوگی, اگر ہوگی تو شیطان ہو,
تو شیطان ہوگا.
اور ان شرائط کے ساتھ اگر یہ یقین ہو کہ حضور ہے تو پھر جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور ہی کو دیکھا.
سبحان اللہ. یعنی کہ اس کے لیے وہ جو شخص جس کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو اس کا اپنا بھی فہم اور اپنا بھی ادراک ہونا چاہیے.
اور اس کی تعبیر لکھی ہے مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جسے خواب میں زیارت ہو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی نجات ہو جائے گی, اس کا خاتمہ ایمان پر.
سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے نصیب میں یہ کرے. جی مدثر رحمان ہے گگو منڈی سے, اور ان کا سوال ہے کہ نفی اسباب کیا ہے اور یہ کیسے کرنا ہے؟
نفی اسباب جو لا الہ الا اللہ ہے اس کے دو جز ہیں. لا الہ کوئی معبود ہے ہی نہیں, یہ نفی ہو گئی.
بالکل صحیح.
الا اللہ مگر اللہ, یہ اسبات ہو گئے.
صحیح.
تو کلمے کے پہلے جس کو نفی اسبات کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ میں نفی ہو گئی کوئی الہ ہے. اسلام دیکھنا ایسا دین ہے کہ ہر جو نظریہ ہے وہ اقرار سے شروع ہوتا ہے.
بالکل صحیح,
آپ اس کو مانیں.
بالکل صحیح.
اسلام جو ہے انکار سے شروع ہوتا ہے کہ تمام نظریات کا انکار کر دیں کہ کچھ بھی نہیں,
کچھ نہیں ہے.
جب دل خالی ہو جائے اب کہیں کہ اللہ ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
یہ اسلام کا فلسفہ ہے, اسے نفی اسبات کہتے ہیں. ہمارے ہاں تو چونکہ ذکر قلبی ہوتا ہے اس کا طریقہ اور ہے, لیکن اگر کوئی یہ پڑھنا چاہے تو عموماً بزرگ اس طرح بتاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ تسبیح پڑھے, آخری جب جائے تو ساتھ محمد الرسول اللہ شامل کرنے. لوگ اس طرح سے تسبیحات پڑھا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, اور جب آخری منکے پہ پہنچے تو محمد الرسول اللہ. اسے نفی اسبات کا ذکر
ذکر ہے,
یہ اس کا
صحیح طریقہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سدرا اسد ہیں لاہور سے, یہ کہتی ہیں کہ کیا کچھ ماہ کے بچے کو گود میں بٹھا کر ذکر کیا جا سکتا ہے؟
نہ بٹھایا جائے تو اچھا ہے.
صحیح.
کیونکہ ذکر میں انوارات ہوتے ہیں اور معصوم بچے کے اعضاء بڑے نازک ہوتے ہیں, اور چونکہ صاف شفاف ہوتے ہیں زیادہ قبول کرتے ہیں, تو اسے کسی نہ کسی فزیکل بیماری کا خطرہ ہے.
اچھا,
اس لیے معصوم بچوں کو ذکر میں نہ بٹھایا جائے تو اچھی بات.
تو اچھی بات, صحیح. لیکن حرج نہیں ہے, اگر
مجبوری ہے, حرج
نہیں ہے, مجبوری ہے اگر وہ ذکر بھی کر رہے ہیں اور بچہ مسلمان
ہے, ماں کے بغیر رہتا نہیں ہے, تھوڑی دیر کی روزانہ معمول نہ بنا لیا جائے.
صحیح صحیح.
کبھی تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہو جائے تو خیر ہے.
حضرت جی ایک اور سوال سہیل انور گجرانوالہ سے, یہ کہتے ہیں کہ ایک عمر رسیدہ شخص جو کوئی بھی کاروبار کرنے سے قاصر ہے اور اس کا آمدن کا کوئی دوسرا ذریعہ بھی نہیں, وہ شخص اپنی رقم بینک میں رکھ کر ماہانہ آمدنی سے گزارا کر سکتا ہے؟
ماہانہ آمدنی نہ کہیں, سود کہیں. ہمارے لوگوں کو کام الفاظ کے ہیر پھیر کا پڑے گا, کم کم سود کو سود, اتنی ضرورت تو رقم کو سود کو سود کہتے ہیں.
صحیح.
کوئی مجبوری سود کو حلال نہیں کر
سکتی, نہیں کر سکتی. بالکل صحیح.
اگر اس کا کوئی بظاہر ذریعہ نہیں ہے تو کیا اس کا پروردگار نہیں ہے؟
اللہ حافظ.
دیکھنا تو یہی ہے نا کہ کیا اس کا رب نہیں.
سبحان اللہ.
بعض لوگ تو چوکیا سود کھاتے ہیں, لیکن بعض لوگوں کو یہ وہم کھا جاتا ہے کہ جی یہ پیسے ختم ہو جائیں گے تو کہاں سے بھائی کہاں سے لانا ہے؟ جس نے سود منع کیا ہے اس کی ذمہ داری ہے, وہ تمہیں رزق دے گا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
یہی تو اسلام ہے کہ آپ کو اللہ اللہ کے رسول پہ اعتماد
کرنا چاہیے.
اس لیے اس طرح کی کوئی مجبوری جواز پیدا نہیں.
جب سورج ہر روز نکل سکتا ہے تو پھر روزی بھی مل سکتی ہے.
اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں نا کہ کتنے پرندے ہیں ان کے پاس کل کے لیے کیا ہوتا ہے؟
کچھ بھی نہیں.
ان میں کون بھوکھا رہتا؟
کوئی بھی نہیں.
سب کو رزق ملتا ہے,
سب کو رزق ملتا ہے. ناظرین محترم, ایک مختصر سا کمرشل بریک, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور عید قربان کے حوالے سے کچھ سوال شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم, آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی, کچھ سوالات شامل کرتے ہیں. عید قربان چونکہ نزدیک ہے, اس حوالے سے محمد صالح ہیں اسلام آباد سے, یہ لکھتے ہیں کہ جی آج کل ایک بحث بہت ہو رہی ہے کہ قربانی کے جانوروں پر پیسے خرچ کرنے کی بجائے یہ رقم فلاحی کاموں پہ خرچ کی جائے تو بڑے بڑے قومی مسائل حل ہو سکتے ہیں. براہ کرم اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیے.
فلاحی کاموں کے لیے قربانی سے کہیں زیادہ رقم ہر سال بجٹ میں مختص ہوتی ہے, وہ کہاں جاتی ہے؟
کچھ خاص لوگوں کی جیب,
جس ورکاب میں وہ جاتی ہے اگر آپ یہ بھی ڈالیں گے تو اسی میں چلی جائے.
صحیح,
یہ سوال یہاں کا نہیں ہے, یہ سوال اہل مغرب کا ہے.
صحیح,
کہ مسلمان اتنے جانور سالانہ ضائع کرتے ہیں تو اس کو کسی کام پہ لگائیں تو ہو سکتا ہے یہ ان کا ہے. لیکن اس کے لیے دیکھنا چاہیے کہ عبادت اور معمولات دو طرح کے ہیں. عبادت ہے بندے اور اللہ کا ذاتی تعلق. آپ قربانی کرتے ہیں تو اس میں میری کوئی مداخلت نہیں.
صحیح,
دوسرے کی نہیں, آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اسی طرح آپ اپنی نماز ادا کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں تو اس میں کسی دوسرے کا کوئی نہیں, آپ کے اور اللہ کے بہن. عبادات کا خاصہ یہ ہے کہ آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط کرتی ہیں, اور پھر دنیا میں زندگی کے میدان عمل میں جب آپ جاتے ہیں تو اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, عبادت برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے. ایک تعلق آپ کا ایسا بن جاتا ہے کہ جب آپ کام کرنے لگتے ہیں تو حضور حق ہوتا ہے, آپ کو اللہ پاس نظر آتا ہے اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے. تو ہر چیز اپنے مقصد کے لیے ہے. ایک چیز کو ایک مقصد کے حساب سے ہٹا کر دوسرے پر نہیں لگایا جا سکتا.
بالکل صحیح, بالکل صحیح.
اگر ایسا کریں گے تو نبو ہوگا. تو چونکہ مستشرک یا اہل مغرب تو عقیدے سے آ رہی ہیں, وہ اس بات کو نہیں سمجھتے. مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ عبادت ہے. ہر عبادت کے اپنی کیفیات ہیں, اپنا ایک رشتہ بنتا ہے اللہ سے.
صحیح.
اب آپ مجھے نہیں جانتے تھے, میں آپ کو نہیں جانتا تھا, آپ تشریف لائے پروگرام کے لیے.
بالکل ایسے ہی
پروگرام کیا آپ, لیکن کیا ایک تعلق بھی بن نہیں گیا؟
بے شک, بے شک.
لاہور آپ کے سامنے کوئی بات میرے بارے ہوگی تو آپ
یقیناً
غلط بات پہ تڑپ اٹھیں.
یقیناً
میرے سامنے کوئی آپ کا شکوہ کرے گا تو مجھے دکھ ہوگا.
یقیناً
ایک رشتہ بن گیا نا, حالت آپ تو دوسرا تھا.
جی,
اسی طرح ہر عبادت اللہ کریم سے ایک رشتہ استوار.
سبحان اللہ,
سبحان اللہ. اب اس کا متبادل ہو تو نہیں ہے نا, صدقے کے لیے دینا, صدقے کے لیے اب جو قربانی کرتا ہے کیا اس کے ساتھ قربانی ہے؟
صحیح,
اللہ نے اسے اور بہت کچھ دے رکھا ہے, اس کا صدقہ رفائی کاموں پہ بھی لگا. قربانی رفائی کاموں سے روکتی تو نہیں ہے.
بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور اگر استداعت ہے تو پھر اس میں خرچ کیا جائے.
لگائیں.
کرنل احمد خان نے جی کراچی سے یہ کہتے ہیں کہ جی مولانا صاحب, اگر میرا سوال گستاخی محسوس ہو تو میں پیش کی معذرت خواہ ہوں. نہیں جی, آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں.
حضرت صاحب کوئی بھی کر
سکتے, اس حوالے سے برا نہیں مناتے. یہ فرما دیجیے کہ حج کو مخصوص دنوں میں فرض کرنے میں کیا حکمت ہے؟ اگر اس کا مقصد میں زیارت کعبہ اور مدینہ منورہ میں حاضری ہی ہے تو وہ تو پورے سال میں کبھی بھی ہو سکتی ہے. اس طرح وہاں بہت رش بھی نہ ہوتا اور ہر شخص اطمینان سے زیارت اور حاضری بھی دے لیتا. مخصوص وقت پہ اپنی مخلوق کے اکٹھے کرنے میں مصلحت یا حکمت کیا ہے؟
پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ عبادات کی شرائط معین ہے, یعنی ایک خاص طریقے کو عبادت کہا جاتا ہے. اس کا صحیح. وقت بھی معین ہے, مثلا نماز کا وقت معین ہے, اس کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے, کپڑے پاک ہونا شرط ہے, قبلہ رو ہونا شرط ہے, اور وقت معین ہے.
بالکل صحیح.
عبادات کے اوقات معین ہیں اللہ کی طرف سے.
صحیح.
اور ان اوقات کی اپنی خاص برکات ہیں, خاص کیفیات ہیں جو دوسرے وقت میں نہیں ہیں. یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس وقت کون سی عبادت کی جائے تو اس کا حق ادا ہو.
صحیح, صحیح.
روزہ رمضان میں رکھیں گے تو فرض پورا ہوگا, غیر رمضان میں رکھیں گے نفل ہوگا، قضاء ہوگی، فرض نہیں ہوگا.
بالکل صحیح.
اسی طرح حج کے بھی اوقات معین ہیں اور خاص اوقات میں خاص تجلیات ہوتی ہیں، ایک خاص رحمت ہوتی ہے.
صحیح.
تو اس کی دینی حیثیت، یہ شاید دنیاوی اعتبار سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو اللہ کریم مسلمانوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ تم ایک قوم، ایک کنبہ، ایک قبیلہ، ایک خاندان.
سبحان اللہ.
روئے زمین کے مسلمان ایک قوم ہے.
صحیح.
اور دنیا بھر کا کفر، نبی کریم کا ارشاد ہے الکفر ملتم واحدہ، دنیا بھر کا کفر ایک قوم ہے، دنیا میں دو قوم ہیں.
صحیح.
تو حج کا اجتماع اجمی، عربی، افریقی، شمالی، جنوبی، امریکہ، صغیر، چین، سارے مسلمان جب جمع ہو کر ایک لباس میں ایک وقت ایک سا رکن ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کی یکجہتی کا ایک مظہر ہے.
صحیح صحیح.
اور پھر انہیں بیت اللہ سے نکل کر شتر بیمار کی طرح منتشر نہیں ہو جانا چاہیے، یہ کیفیت بھی ساتھ لے جانا چاہیے کہ میں اس عظیم قوم کا فرزند ہوں اور اس کا ایک حصہ ہوں، اور تمام حاجیوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے.
بالکل صحیح.
تو اگر حاج کا یہ جو دنیاوی فائدہ ہے یہی مسلمان لے لیں تو کوئی قوم ان کا مقابلہ کر سکتی؟
بے شک بے شک.
اگر یہ اتحاد کر لیں تو
صحیح بات ہے، صحیح بات ہے.
تو یہ انسانی ذہن ان مصلحتوں کو نہیں پہنچتا جو رب العالمین کے پیش نظر ہیں، اور جو اس نے اپنی قدرت کاملہ سے چیزیں معین کی ہیں ان کی مصلحتیں ہم نہیں سمجھ سکتے. ہمارے لیے بہتر راستہ یہی ہے کہ ہم اطاعت اختیار کریں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت جی، اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال بھی ہے جی. مسز گل حمید ملک ہیں راول پنڈی سے، یہ کہتی ہیں کہ میرے میاں جب حج پہ گئے تو انہوں نے کسی سے بھی مل کر جانا پسند نہیں کیا اور نہ ہی اپنی واپسی کی تاریخ بتائی. ان کا کہنا یہ تھا کہ کیا میں نماز پڑھنے جاؤں تو رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے مل کر جاتا ہوں، حج بھی تو نماز ہی ہے اور اسی طرح کا ایک رکن ہے. ہمارے رشتہ دار اس بات پہ متعجب ہیں، آپ فرما دیجئے کہ کیا ان کا یہ عمل درست ہے؟ انسان آخر اتنی دور بھی تو جا رہا ہوتا ہے اور اسے مل کر جانا چاہیے.
الحمدللہ کسی ایک بندے نے تو صحیح کام کیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ بالکل درست ہے. آپ پر آج فرض ہے آپ تشریف لے جائیں، اہل و عیال کے نان نفقے کا اہتمام کریں، اگر کوئی والدین یا کوئی آپ کی ذمہ داری ہے ان کے نان نفقے کا انتظام کریں، آپ تشریف لے جائیں، واپس آئیں، نارمل آپ نے حج پڑھ لیا، اپنے گھر کے کاروبار میں لگے. اب تو یہ فیشن ہو گیا جی، وہ اتنا حج کا خرچہ نہیں جتنا ملاقاتیوں کو جانے سے پہلے کھانا کھلانے سے، اور واپس آؤ تو پھر دعوتیں شروع ہوئی. یہ سارا
باقاعدہ ہار پہنایا جاتا ہے،
سارا فضول ہے، یہ دنیاوی رسمیں ہیں اور ان کے لیے حج نہیں ہے. حج ہے اپنے عجز و نیاز کے لیے، اور مجھے تو خوشی ہوئی کہ کوئی ایک بندہ تو ایسا ہے جس نے ٹھیک کہا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. مبارک ہو جی آپ کو.
میں اللہ کریم مجھے بڑی دفعہ بیت اللہ شریف لے گیا، میں نے حج صرف دو کیے ہیں، لیکن میں 15-16 سال ہر سال جاتا رہا، تو کبھی جاتے وقت نہ کسی کو بتایا تھا نہ کبھی آتے وقت، کہ گھر آ جاتے تھے پتا ہوتا تھا سب کو، آ کے چلے جاتے تھے سب کو پتا چلے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ یہ عمل ان کا،
یہ ساتھ والی رسومات اس میں خرافات پیدا کرتی ہیں.
صحیح.
اسے جانا ہے جائے، یا میرے پاس بھی لوگ آ جاتے ہیں رو 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 رہے ہوتے ہیں، دعا کرے میں خیریت سے آج. میں کہتا ہوں بھائی اتنا خطرہ ہے تو جاتے کیوں؟
جاتے کیوں؟
مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ انہیں صرف حج میں کیوں خطرہ محسوس ہوتا ہے.
صحیح بات.
امریکہ نوکری کے لیے جاتے ہیں کوئی خطرہ نہیں، دوسرے ممالک
میں مفتی لکھتے ہیں نا اپنے ایک ناول میں لبیک، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جب یہاں سے جا رہے تھے ہم لوگ تو سب لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ ہماری قبریں وہاں پہ بن جائیں اور ہمیں وہیں پہ قبر نصیب ہو جائے تو ہم وہیں پہ رہ جائیں. تو جب واپسی پہ فلائٹ لیٹ ہو گئی تو وہاں پہ لوگوں کا حشر دیکھنے والا تھا، کہ ہر شخص پریشان تھا کہ یار مجھے پہلے جانا ہے، مجھے پہلے واپس جانا ہے. تو واپسی کے لیے وہ اتنے بے چین ہو رہے تھے، اور جو جاتے ہوئے صحیح. حسن لطیف ہیں جی حیدرآباد سے، یہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے قربانی دینا ہو کیا اس کے لیے بھی ذوالحج کے چاند کے بعد ناخن اور بال ترشوانا منع ہے؟
حجامت بنانا، سر کے بال درست کرانا، داڑھی مونچھ ٹھیک کرانا، ناخن اتارنا، یہ بہتر ہے کہ ذی الحج کا چاند دکھائی دینے سے پہلے کر لیا جائے.
صحیح صحیح.
اور پھر قربانی کر کے کیا جائے، یعنی دس دن میں نہ کیا جائے تو یہ بہتر ہے عند اللہ. لیکن اگر نہ کیا جائے تو یہ نہ سنت ہے نہ واجب ہے.
اچھا بالکل صحیح.
مستحبات میں سے ہے کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اچھی بات، نہیں کرتے تو کوئی، اس میں قربانی دینے والا یا نہ دینے والے کی کوئی شرط نہیں.
بالکل صحیح بالکل صحیح. اگلا سوال ہے جی، اپنا اسحاق نے چیچا بطنی سے، یہ کہتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کے جواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا فیصلہ کیا، اگر آج ایسا ہی کوئی خواب کسی کو آئے تو وہ کیا کرے؟
پہلی بات تو یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ یہ جملہ غلط ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا.
اچھا،
نبی کا خواب وہی ہوتا ہے.
صحیح.
اور نبی وہی کے بارے فیصلے نہیں کرتا، نبی وہی کا ہر حال میں اتباع کرتا.
سبحان اللہ.
انبیاء کو جو خواب بھی آتا ہے وہ وہی ہوتا ہے.
وہی ہوتا ہے.
اب اسی میں آپ دیکھ لیجئے، اسماعیل علیہ السلام کم سن تھے، قرآن کریم نے اندازہ بتایا، فلما بلغ معاہ السعی، جب ان کے ساتھ دوڑنے کے، جب وہ چلتے تھے تو ساتھ ساتھ دوڑتے تھے، پانچ سال ہوگی، چار سال ہوگی، چھ سال عمر ہوگی.
بالکل صحیح.
لیکن چونکہ وہ بھی نبی تھے تو نبوت ان سے بھی ہوادہ تھی، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ انی ارا فی المنام انی اصبح، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کرتا ہوں، تو انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ یا بت فل ماتو مر، ابا جی آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کریں.
سبحان اللہ.
سچدی میں انشاء اللہ من الصابرین، مجھے بچہ سمجھ کر آپ نہ گھبرائیں اور مجھے خواب نہ سنائیں، یہ آپ کا خواب خواب نہیں ہے، اللہ آپ کو حکم دے گا، آپ اس پر عمل کریں اور مجھے انشاءاللہ آپ صابر پائیں گے، چونکہ آپ کے لیے ذبح کرنے کا حکم ہے تو اس میں میرے لیے ذبح ہونے کا حکم بھی موجود ہے.
سبحان اللہ.
تو میں بھی اطاعت کروں. تو نبی کا خواب بھی الہی ہوتا ہے. بعد میں کسی کو خواب آئے، وہ ولی بھی ہو، تو اس کا خواب کے ہم مکلف نہیں ہیں. کوئی خواب ایسا آئے جس میں شریعت کی پابندی کی بات ہو وہ تو ٹھیک ہے، شریعت پہلے سے موجود ہے، بغیر خواب کے بھی ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اور اس کے خلاف آتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے. ہر بندہ نبی نہیں ہے کہ اس کے خواب پہ عمل کیا.
یعنی کہ وہ بات ختم ہو چکی، وہ جو ظاہر ہے کہ جب نبوت ختم ہو چکی، اب کوئی نبی نہیں بن سکتا، تو پھر وہ سلسلہ ختم ہو چکے. اب وہ شریعت سے ہٹ کے اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ پھر قابل عمل نہیں ہے.
اور ہمارے لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے، جس سے جو خواب آئے اٹھائے پھرتا ہے. مجھے پچھلے دنوں ایک بندے نے بڑا، دو سال پہلے، بڑا پریشان کیا، روز دو چار خواب لکھتا، یہ خواب آیا، یہ ہوتے فضول تھے. تو میں نے اسے لکھا کہ برخوردار، رات کے کھانے میں دو چار لقمے بھوک رکھ کے کھایا کرو.
بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے.
کہ میرے میں کچھ گیسز کے لیے جگہ ہو، ساری دماغ کو چڑھ جاتی ہے، پتہ نہیں کیا
پتہ نہیں کیا کیا خواب،
پھر اس کا حق نہیں آیا خواب کا.
صحیح صحیح. عزیز جی، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا ایک نمبر بار بار ابھرتا ہے، اس کو نوٹ فرما لیجیے، 0333-4955-021. اس نمبر پہ آپ ہمیں ایس ایم ایس کر کے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے. اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں، almurshid313@hotmail.com. اس پہ آپ ہمیں میل کیجئے، آپ کا سوال ہم شامل کریں گے اور رہنمائی لیں گے حضرت صاحب سے. آخر میں حضرت جی کی ایک کتاب نقوش سے اقتباس ہے، آپ فرماتے ہیں، دانشوروں کا یہ قول کہ فطرت بدلنا ناممکن ہے، ان افراد کے لیے پرہکاسی حیثیت نہیں رکھتا جنہیں برکات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو. برکات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وہ برکت طفا ہے کہ بڑی سے بڑی نفسانی آرزو، عادت و جبلت کو بھی خاک کر دیتی ہے اور انسان بدل جاتا ہے. بندے کی سوچ، اس کی خوشی اور غم کی کیفیت، اس کی شخصیت، اس کا مزاج اور خواہش، غرض، ہر چیز بدل کے رہ جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی منورتی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.
Love.